تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. دو تین منگل پہلے آپ کے سامنے سورہ یاسین بعد ذہن میں آیا قرآن کریم کی سورتوں میں ایک سورت سورہ اخلاص ہے جو ظاہر میں تو لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت عظیم ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی عظیم الشان ہے. اور یہ ایسی آسان صورت ہے کہ مسلمان کا بچہ عام طور پر اس کو جانتا ہے. بچے بھی جانتے ہیں, جوان نوجوان بھی جانتے ہیں, بوڑھے بھی جانتے ہیں, بلکہ عام طور پر شاید ہی کسی مسلمان کی کوئی نماز اس سے خالی ہوتی ہو. اس لیے کہ چھوٹی سی صورت ہے, آسان ترین صورت ہے, اس لیے ہر شخص آسانی سے اس کو نماز میں پڑھ لیتا ہے. تو آسان بھی بہت ہے, چھوٹی سی بھی ہے, لیکن اس کی فضائل بہت ہے, اس کی عظمت بہت ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو جی چاہا کہ اس کی بھی کچھ اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے تاکہ ہمارے دل میں اس کی قدر پیدا ہو اور ہم اس کے بھی پابند ہوں اور اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں. کیونکہ آسان عمل کو اختیار کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اس کی پابندی بھی آسان ہوتی ہے, اس پر مداومت کرنا بھی آسان ہوتا ہے. پھر جبکہ فضائل بھی اس کے بہت ہوں تو اور بھی زیادہ. اس کو کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہر مرتبہ دین کی کوئی نہ کوئی بات سنیں اور سنائیں. اس طرح انشاءاللہ ہم قطرہ قطرہ دریا شواد کا مزداد بن جائیں گے کہ ایک دم تو آدمی ساری دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا, اگر کر سکتا ہے تو اس کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک بات کو سنتا جائے اور اس کو اپنے عمل میں لیتا جائے. اب ہفتے میں ایک مرتبہ منگل کو جمع ہوں اور دین کی کوئی بات سنیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں, اس طرح سے اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ بیان میں آتے رہیں اور بیان کے اندر جو باتیں سنیں اس کا معمول بناتے رہیں تو چند ہی سال میں اندازہ ہوا کہ الحمدللہ بہت سارے دین کی باتیں اپنے عمل میں آ گئیں. اور اسی طرح یہاں بعض مرتبہ بعض گناہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم, گناہوں کا تذکرہ سننے کے بعد اگر ہر مرتبہ جب کبھی کسی گناہ کا ذکر ہو اور ہم اس سے بچتے رہیں اور بچنے کی عادت بنا لیں تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل سے بچنے کی توفیق ہو گئی اور بہت سے گناہوں سے بچنا نصیب ہو گیا. اور مومن کی زندگی کا یہی مقصود ہے اور اس کے ایمان کا اس سے یہی مطالبہ ہے کہ جن باتوں کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے, چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا مستحب, مومن بندوں کو اور مومن بندیوں کو چاہیے, خواتین حضرات کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل شروع کر دیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور جتنے بھی حرام اور ناجائز کام ہیں, کبیرہ گناہ ہیں, صغیرہ گناہ ہیں, ناجائز اور خلاف شرع کام ہیں, ان سب سے بچنے کا حکم ہے, لہذا سنتے جائیں اور بچتے جائیں, اس طرح سے ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. ظاہر بھی درست ہوگا, باطن بھی صحیح ہوگا, دل کے اندر آئے گا. بس اس بات کو ہم اپنے دل پر نقش کر لیں, اس کو اپنے دل پر نقش کر لیں کہ اللہ تعالی کے ہاں نیک عمل پر بخشش ہوگی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, جنت نصیب ہوگی, دو دوزخ سے بچنا نصیب ہوگا. محض نیک باتوں کا جاننا کافی نہیں ہوگا کہ ہمیں بہت ساری دین کی باتیں معلوم ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیٹھو تو گھنٹوں دین کی باتیں سناتے رہیں گے, لیکن ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو معلوم ہوا کہ بس زبان پر ہی ہیں, عمل میں کچھ نہیں. تو ایسی معلومات سے کیا فائدہ, علم تو عمل کے لیے, جب عمل نہیں تو علم بھی کس کام کا. تو اس کو ہم نقش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک معمولات پر بخشش ہوگی, محض معلومات پر بخشش نہیں ہوگی. معمولات معلومات دو لفظ ہیں بس, یہ لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. معلومات ذریعہ نجات نہیں, ہم سے زیادہ کافروں کو ہمارے دین کی معلومات ہیں لیکن کافر پھر کافر. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نیک معمولات پر مغفرت ہوگی, بخشش ہوگی, درجے ملیں گے, ثواب ملے گا, اجر ملے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی عمل ہوگا تو وہ جنت میں لے جائے گی, بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچیں گے تو دوزخ سے وہ دور کرے گا, اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کریں گے تو وہ دوزخ کی طرف لے جائے گا. پہلے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بڑا فرق یہی ہے کہ پہلے زمانے میں علم کم تھا, عمل زیادہ تھا. ہم لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے تھے, لیے ان کے بزرگ بھی بہت ہی متقی پرہیزگار ہوتے تھے. اور آج عوام بیچارے کس شمار میں کہ دین اور تقویٰ اور طہارت کا فقدان ہے. اس لیے ان کے خواص بھی ایسی ہیں کہ پہلے زمانے کے عام لوگوں کے برابر بھی شاید نہ ہوں. تو پہلے زمانے میں اب کے زمانے میں یہ فرق ہو گیا کہ پہلے زمانے میں عمل زیادہ تھا, اللہ والوں کی خدمت صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ تھا, ان سے سچی محبت بہت تھی, اس لیے تھوڑا بھی ان کا عمل بہت ہوتا تھا اور وہ ذریعہ نجات بن جاتا تھا. اور اب تو سورہ اخلاص اگر سے چھوٹی سورت ہے, اس کا پڑھنا بھی بڑا آسان ہے, لیکن یہ ہے بہت عظیم الشان. چنانچہ ایک روایت میں ہے جو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو بار بار قل ھو اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس کو اس کا بار بار قل ھو اللہ پڑھنا عجیب معلوم ہوا کہ کیوں اتنی بار بار سورہ قل ھو اللہ پڑھ رہا ہے. اور سننے والے نے اس کے اس عمل کو معمولی سمجھا کہ قل ھو اللہ کو بار بار پڑھ رہا ہے, بار بار قل ھو اللہ پڑھنا کون سا عظیم الشان کام ہے, معمولی سے سمجھا اس نے. پھر اس کی اطلاع سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اس کے بار بار قل ھو اللہ پڑھنے کو معمولی مت سمجھو, اس لیے کہ سورہ اخلاص تہائے قرآن شریف کے برابر ہے. جیسے کوئی آدمی تہائے قرآن شریف پڑھے تو معمولی بات نہیں ہے. ایک تہائے قرآن شریف کا مطلب ہوگا دس پارے. جیسے کوئی آدمی دس پارے پڑھے تو کوئی معمولی بات ہے. ہماری کمزوری کا تو یہ حال ہے کہ ایک پارہ بھی ہم سے نہیں پڑھا جاتا, تو جائے کہ ہم دس پارے پڑھیں گے. ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھنا دس پارے پڑھنے کے برابر ہے. لہذا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے قل ھو اللہ بار بار پڑھنے کو معمولی مت سمجھو, کیونکہ ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا ایک تہائی قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے. تو جب وہ ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے تو گویا ایک تہائی قرآن شریف کے برابر ثواب حاصل کر رہا ہے, دو دفعہ پڑھ رہا ہے تو دو تہائی, تین دفعہ پڑھ رہا ہے تو پورا قرآن شریف کے برابر اس کا ثواب ہو گیا. تو جو تین دفعہ پڑھ کر ایک قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب پا رہا ہے تو ایسا شخص کوئی معمولی کام کر رہا ہے, وہ تو معمولی کام نہیں کر رہا, بلکہ غیر معمولی کام ہے اس کا یہ. اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سورت چھوٹی سی ہے لیکن اس کی شان یہ ہے کہ ایک تہائی قرآن شریف کے برابر ہے, کہ تین دفعہ پڑھ لو تو پورا قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ پڑھو تو ایک تہائی قرآن شریف کے برابر ثواب ہوتا ہے. چنانچہ دوسری روایت میں یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ قل ھو اللہ تہائی قرآن شریف کے برابر ہے. ایک مرتبہ آپ نے عجیب انداز سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم ہر رات ایک تہائی قرآن شریف پڑھ سکتے ہو, بتاؤ تم ہر رات ایک تہائی قرآن شریف پڑھ سکتے ہو. صحابہ کرام نے سنا تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت مشکل ہے جی, روزانہ رات کو ایک تہائی قرآن شریف پڑھنا یعنی دس پارے روزانہ پڑھنا وہ بھی رات میں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں مشکل کام ہے, ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا تہائی قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے. کیا تو مشکل لگ رہا تھا، اب اتنا آسان کہ جناب تین دفعہ نہیں 30 مرتبہ ہی پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں، اور پڑھنے والے 300 مرتبہ روزانہ پڑھ لیتے. ایک مرتبہ اور آپ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ساتھی جمع ہو سکتے ہیں جمع ہو جائیں، جتنے بھی ساتھی یعنی صحابہ جمع ہو سکتے ہیں تو جمع ہو جائیں، میں ان کے سامنے تہائے قرآن شریف پڑھوں گا. تو جتنے بھی صحابہ کرام حضور سے تہائے قرآن شریف سننے کے لیے جمع ہو سکتے تو جمع ہو گئے. جب صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل ھو اللہ پڑھی آپ نے، اور ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے پھر آپ اندر تشریف لے گا. تو جو بیٹھے تھے صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ حضور کو کوئی کام پیش آ گیا ہے، اس لیے آپ نہیں، آپ اس لیے گھر تشریف لے گئے ہیں کہ آپ پر کوئی وحی اترنے والی ہے، آسمان سے کوئی پیغام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے، اس لیے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں. یہ سب وہیں بیٹھے رہے کیونکہ ان کو تو یہ خیال تھا کہ ابھی تہائی قرآن شریف پڑھنا باقی ہے، تھوڑی دیر میں آپ دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تہائی قرآن شریف تو میں نے پڑھ دیا تھا نا، وہ قل ھو اللہ جو ہے وہ تہائی قرآن شریف کے برابر ہے اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء نے فرمایا، اس لیے متعدد حدیثوں میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے سے پورا قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے تو اس کو 4 قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ 3 × 12 تو 4 قرآن شریف کے برابر ثواب ہونا صحیح ہو گیا. اب دیکھیے روزانہ آدمی یہ قرآن شریف بھی ختم نہیں کر سکتا، جیسے میں نے کہا ایک تو بہت دور کی بات ہے، 10 پارے نہیں پڑھ سکتا، 10 پارے تو بہت دور کی بات ہے، اب ایک پارہ ہی پڑھنا مشکل ہو گیا. جو بیچارے حافظ ہیں وہ بھی ایک پارہ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، پابندی سے پڑھنے کا تو ماحول ہی ختم ہو گیا اللہ بچائے. لیکن 3 دفعہ قل ھو اللہ ہر آدمی 12 دفعہ ہی پڑھ سکتا ہے. فجر کے بعد آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر، دعا سے فارغ ہو کر کم سے کم 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کریں. اب روزانہ 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ہو جائے گا. یہ آپ اپنے والدین کو بخش دیا کریں، اپنے اہل و عیال کو بخش دیا کریں، اب اپنا بھی فائدہ، اپنے مرحومین کا بھی فائدہ، خود کو بھی انشاءاللہ 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو وفات پا گئے ان کے پاس بھی 4 قرآن شریف کا ثواب پہنچ جائے گا. اور 4 قرآن شریف آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان 4 قرآن پاک میں سے ایک قرآن شریف کا ثواب میرے والد صاحب کو، ایک کا میری والدہ کو، ایک کا میرے اہل و عیال کو، ایک کا میرے شیخ یا میرے پیر کو، یوں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مسجد قبا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصاری صحابی امام تھے، اور ان کی عجیب شان تھی کہ جب وہ امامت کرتے اور نماز میں سورہ فاتحہ ختم کر کے کوئی سورت پڑھتے تو قل ھو اللہ پڑھتے تھے. جب بھی وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے بس کل واللہ ہی پڑھتے تھے, اور کوئی صورت پڑھتے ہی نہیں تھے, حالانکہ اور بھی تو صورتیں, مگر وہ یہی صورت پڑھتے تھے. تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ یا حضرت یہ کیا بات ہے, آپ بس ہر دفعہ کل واللہ ہی پڑھتے ہیں, کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں, آخر اور بھی تو صورتیں وہ بھی پڑھ لیا کریں, وہ بھی تو پڑھنے کے لیے ہیں, آپ نے تو بس سورہ کل واللہ ڈھونڈ رکھی ہے, جب آپ صورت ملاتے ہیں تو بس کل واللہ ہی پڑھ لیتے ہیں, فجر میں بھی, مغرب میں بھی, عصر میں بھی, شام میں بھی, سب نمازوں میں کل واللہ ہی کل واللہ پڑھتے ہیں آپ. انہوں نے کہا بھائی دیکھو صاف بات ہے, اگر تم کو میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تب تو میں تو کل واللہ ہی پڑھوں گا, اور نہیں بھائی کسی اور کو امام بنا لو جو تم کو دوسری صورتیں بھی پڑھ کے سنا دیا کرے, لیکن اگر مجھے امام بنانا ہے تو میں تو کل واللہ ہی پڑھتا رہوں گا, اور کوئی صورت نہیں پڑھنے کی. اب وہ سب نمازی جو تھے وہ ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنانا نہیں چاہتے تھے, ان کو وہ سب سے اچھا سمجھتے تھے امامت کے لیے, جس سے معلوم ہوا کہ امام حاضرین میں سب سے اچھا آدمی ہونا چاہیے علم و فضل اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے. تو تمام نمازی ان کی امامت پر متفق تھے, کسی اور کو امام بنانا نہیں چاہتے تھے, مگر یہ بھی چاہتے تھے کہ امام صاحب کل واللہ کے علاوہ کچھ اور سوتے ہی پڑھیں. میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سے امامت کروانا چاہتے ہو تو بھائی میں تو کل واللہ ہی پڑھوں گا, اور کوئی سورج نہیں پڑھنے کا. یہ بات سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچی, اور ان کے مقتدیوں نے جا کر کہا کہ حضور ہمارے امام صاحب ایسے ہیں کہ ہم اور کسی کو امام بنانا نہیں چاہتے, اور وہ امام صاحب ایسے ہیں کہ وہ تو کل واللہ کے عاشق ہیں, وہ تو بس کل واللہ ہی پڑھتے ہیں اور تو کوئی سورت پڑھتے نہیں. آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ سورہ کل واللہ کیوں پڑھتے ہیں, وجہ پوچھو پہلے ان سے. تو ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سے محبت ہے, سورہ اخلاص سے مجھ کو پیار ہے, سورہ اخلاص مجھے بہت ہی پسند ہے, اس وجہ سے میں زیادہ قرب اللہ پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ان کے اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ اس سورت نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیا, یعنی ان کو سورہ اخلاص سے محبت, اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت, اس سورت نے ان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیا. ایسی پیاری سورت ہے, مگر یہ انہیں کے ساتھ خاص ہے بھائی, یہ مسئلہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے, فرض نماز ہو یا سنت موقعہ وغیرہ ہو, ان کے اندر کسی ایک خاص صورت کو خاص نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ ایک صورت کو خاص نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مختلف صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تو ان کی خصوصی شان تھی جو حضور نے ان کے لیے خصوصی طور پر ایجاد دے دی, اور نفلوں میں تو کوئی حرج نہیں, نفلوں میں کوئی خاص صورت ہی آدمی پڑھا کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فرائض میں, واجبات میں, سنن موقعہ وغیرہ میں ایک ہی صورت کو خاص نہیں کرنا چاہیے, الا یہ کہ کسی کو ایک ہی صورت آتی ہے اور کوئی صورت آتی نہ ہو, تو جب تک دوسری صورت نہ سیکھے تو مجبوری ہے, اس وقت تک وہی پڑھتا رہے, لیکن جب دوسری صورتیں بھی یاد ہو جائیں تو پھر صورتوں کو بدلتے رہنا چاہیے, ایک ہی صورت کو خاص نہیں کرنا چاہیے. ایسی ایک شخص کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, ایک شخص کے بارے میں سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے سنا, تو آپ نے سن کر فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیا چیز واجب ہو گئی, فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی. تو واقعی یہ صورت تو ایسی کہ اس میں تو خالص توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی شان استغنا کا ذکر ہے. اگر کوئی اس اعتقاد کے ساتھ دل کی گہرائی سے پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق ہوگا. جیسے لا الہ الا اللہ صرف دل سے پڑھے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے, ایسے سورہ اخلاص بھی توحید خالص پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص توحید اس کے اندر مذکور ہے اور بیان کی گئی ہے. اور ایک روایت میں کوئی آدمی 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس کے 50 کاوی گناہ صغیرہ معاف فرمائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کبیرہ تھوڑے سے ہیں, گنے چنے, اور صغیرہ گناہ لا تعداد ہے. اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, توبہ کرنا بھی آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں. اور صغیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں, استغفار سے ہی معاف ہوتے ہیں, اور توبہ استغفار کے علاوہ اور بہت سے نیک کاموں کی وجہ سے بھی معاف ہوتے ہیں. ان میں سے سورہ اخلاص بھی, کہ سورہ اخلاص بھی ایسی ہے کہ کوئی 50 دفعہ پڑھ لے تو 50 سال گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو 200 مرتبہ پڑھے 200 سال گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں, چاہے اس کی عمر 200 سال نہ ہو. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بے حساب اس سے گناہ صغیرہ اگر ہوں گے تو وہ بھی معاف فرما دیں گے. تو بھائی 200 مرتبہ پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, 50 دفعہ پڑھنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. ہر آدمی آسانی سے 50 مرتبہ روزانہ پڑھ سکتا ہے. 50 مرتبہ کی خاص فضیلت اور بھی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں 3 کام کرے, جو شخص ایمان کی حالت میں 3 کام انجام دے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے اور جس پور سے چاہے اپنے نیا کروا لے. یہ 2 سہولتیں اس کو ملیں گی. جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے یہ اس کو سہولت حاصل ہوگی جو اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اس لیے کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص دروازہ مقرر ہوگا جہاں سے وہ جنت میں جائے گا. ہر شخص اپنی مرضی سے ہر دروازے سے نہیں جا سکے گا. ہاں خاص خاص اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والوں کو اللہ پاک جنت کے ہر دروازے سے جانے کی اجازت دیں گے. بلکہ والدوں کو جنت کا ہر دروازہ دعوت دے گا کہ حضرت آپ یہاں سے اندر تشریف لے جائیں, میرے ذریعے آپ اندر تشریف لے جائیں. ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا اس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ جنت کے ہر دروازے سے جا سکے گا. اور پھر دوسری سہولت اس کو یہ حاصل ہوگی کہ جنت کی جس سہولت سے چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ بہت بڑی سہولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر فرمایا وہ 3 عمل میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کر دے, یعنی کسی نے اسے قتل کر دیا اب وہ بھی مرنے سے پہلے اس نے اس کو معاف کر دیا. قاتل نے قتل کیا, مقتول ابھی مرنے تھے, اس سے پہلے اس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا, اپنے وارثوں سے کہہ دیا کہ بھئی اس سے انتقام مت لینا, میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. یہ قاتل کو معاف کرنا ہوگی. دوسرا اپنا پوشیدہ قرض ادا کر دے, یعنی ایسا قرض جس کو اگر مقروض نہ ادا کرے تو قرض دینے والا لے نہیں سکتا, کیوں ثبوت ہی کوئی نہیں, نہ گواہ ہے نہ تحریر ہے. یہ ہے پوشیدہ قرض کہ تنہائی میں قرض دینے والے نے مقروض قرضہ دیا اور مقروض نے قرضہ لیا نہ کوئی گواہ، نہ کوئی دستاویز، نہ کوئی ثبوت. اب یہ تو مقروض کے دینے پر ہے، وہ اللہ کے خوف سے دے دے تو